سیدی و مرشدی و مولائی و محبی و مولائی حضرت شاہ صوفی مختار صاحب جو میرے شیخ ہیں ان کے حکم پر یہ اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. جو یہ اشعار ہیں ہمارے دادا پیر شیخ الحدیث شیخ العلماء مجدد زمانہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ عمر مدہو کے اشعار ہیں. اشعار کے عنوان ہے مجھے تو قرب عالم دیا ہے آہ سہرا نے, مجھے تو قرب عالم دیا ہے آہ سہرا نے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے, سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہے مگر اندر ہے فرزانے, وہ دیوانے بظاہر ہے مگر اندر ہے فرزانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, بتا نادا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے, بتا نادا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. جو یاد آتی ہے ان کے دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں, جو یاد آتی ہے ان کے دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں, مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے, مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے. جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ نادا, جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ نادا, نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے, نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کہیں میں خانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. کسی کی آمد لومی سے وقت ظلم ڈرنا تھا, کسی کی آمد لومی سے وقت ظلم ڈرنا تھا, ہوئے ہیں خانہ آباد ظالم
عالم جس ویران ہوئے ہیں خانہ آباد ظالم جس ویران صدایا عمر بر مو جہل نے شمع نبوت کو صدایا عمر بر مو جہل نے شمع نبوت کو مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے افسانے کہاں تک ضبط بیتا بھی کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ضبط بیتا بھی کہاں تک پاس بدنامی کیا مجبور اظہار بیان پر خوف فرزانے کیا مجبور اظہار بیان پر خوف فرزانے نقل تحقیر اے زاہد خدا کی درد مندوں کی نقل تحقیر اے زاہد خدا کی درد مندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غرم غم کے سودا نے نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستان غم کی نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستان غم کی وہ اہل غم کی قرب وہ اہل غم کے قرب خشتگی کو کیا زانے وہ اہل غم کے قرب خستگی کو آہ کیا جانے نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستان غم کی وہ اہل غم کے قرب خستگی کو آہ کیا جانے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کہے میں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے سنا ہے خانقاہوں میں محبت کہیں بیخانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو اور عزیزو، خدا تعالیٰ کی محبت کو پانے کی کوشش کرو، خدا تعالیٰ کی محبت کو مانگو، اور ان لوگوں کی محبت کو مانگو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کو مانگو جن اعمال سے اللہ کی محبت ملتی ہے. جن لوگوں میں خدا کی محبت نہیں ہے، عبادت ہے محبت نہیں ہے، تلاوت ہے محبت نہیں ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے. اللہ کے دربار میں اہل محبت ہی مقبول ہوں گے، اہل محبت ہی مقبول ہوں گے، اور جن میں محبت نہ ہوگی وہ بڑے خطرے میں ہوں گے. اس لیے دوستو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بس یہ مختصر سی زندگی ہے. جس نے اللہ کی محبت کو حاصل نہ کیا، اس سے غفلت برتی، اس پر محنت نہ کی، سخت پچھتاوا ہوگا اور خون کے آنسو بھی روئے گا، تو اس کو وہ خون کے آنسو مفید نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ، وہاں عمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی جس نے قدر کی، جس نے اتباع کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اقوال کی اتباع کی، آج اس کا نام قیامت تک کے لیے روشن رہے گا. دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ آپ کا دوست کہتا ہے کہ راتوں رات مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی، اور صبح فجر سے پہلے واپس بھی آ گئے. کتنے تعجب کی بات ہے تمہارا دوست ایسا کہتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ واقعی ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی وہ ایسا کہتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اس سے آگے کی بات کہتے تو بھی میں ان کی تصدیق کرتا. یہ کیا تعجب کی بات ہے، اس سے بڑی بات وہ فرماتے میں اس کی بھی تصدیق کرتا. تو آپ کی اس تصدیق پر آپ کا نام صدیق پڑا، تصدیق کرنے والا، اور آپ کی اس اتباع اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری کا یہ انعام ملا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہستی، اور نہ صرف اس امت میں بلکہ تمام امتوں کے جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور آپ ہیں. افضل امتی ابو بکر. تو یہ کس واسطے ہیں, کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق قلب سے فرمائی اور آپ کی 100% اتباع فرمائی اور آپ کے 100% وفادار تھے. آج بھی جو لوگ اللہ اور رسول کی بات کو سچا مانتے ہیں, اور سچا ماننے محض زبانی نہیں ہے بلکہ اتباع کر کے دکھاتے ہیں, اتباع نہیں ہے تو سچائی نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. دلیل محبت کی جب ہی قائم ہوتی ہے جب اتباع ہوتی ہے, عمل ہوتا ہے. ایک آدمی عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن سنت پر عمل نہیں ہے, داڑھی مڑاتا ہے, کپنے کو ڈھانکتا ہے, بدنگاہی کرتا ہے, قلب میں بھی غیر اللہ بسے ہوئے ہیں, نماز اگر ہے بھی تو اس میں سنت کی اتباع نہیں ہے, وضو ہے سنت کی اتباع نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے کہ سنت وضو کی سنتیں کیا ہیں, نماز کی سنتیں کیا ہیں, تو اس کا یہ عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے. جگہ جگہ ویڈیو بنوانا, کیمرے سے تصویریں کھینچوانا, عشق رسول کے نعرے مارنا, لیکن شکل دیکھو کوئی اتباع رسول کا کہیں پتہ نہیں, نہ سر پر بال سنت کے مطابق, نہ داڑھی پر, گالوں پر سنت, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام و نشان, اور نہ ہی وضع قطع نہ حلیے سے کہیں پتہ نہیں ہے اتباع سنت کا. تو یہ عشق محبت کا دعویٰ کیسا ہے بھائی, سچا ہے یہ دعویٰ عشق محبت کا, عشق رسول کا سچا ہے؟ کیونکہ عمل نہیں ہے, اصل تو کیا نقل بھی نہیں ہے. تو میرے دوستو, جس نے اللہ اور رسول کے قول کو سچا مانا اور اس کی اتباع کی, اس کا نام قیامت تک روشن رہے گا اور اچھے اور عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا, اچھائی کے ساتھ نام لیا جائے گا, نیک نامی کے ساتھ لیا جائے گا, جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور دیگر اصحاب کرام, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے اصحاب, سارے کے سارے اصحاب عاشق رسول تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جن سے ہم ایک مٹھی داڑھی کی دلیل پکڑتے ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب عمرہ یا حج کیا کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر ایک مٹھی کرنے کے بعد جتنی فاضل داڑھی ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. تو ان کی اس عمل سے ہم یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کم کترانا حرام ہے, اس سے کم کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہے. اور داڑھی کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, خالف المشرکین وغفر اللہ واحف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, باریک کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ تو کتنا بڑھاؤ؟ ہمارے حضرت شیخ العرف والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بمبئی میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کی داڑھی اتنی لمبی تھی نیچے تک چلی جا رہی ہے زانوں تک, جب پیشاب کرتا تھا تو داڑھی کو بغل میں دبا کے پھر پیشاب کرتا تھا. میرے دوستو, یہ دین نہیں ہے, یہ بے اعتدالی ہے, یہ نفس پرستی ہے, ہوا پرستی ہے. دین کو بزرگوں سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے, احادیث کو, قرآن پاک کی آیات کو, اس کا مطلب, اس کا مفہوم بزرگوں سے سیکھنا چاہیے, فقہاء کرام سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر داڑھی بڑھانی ہے تو کتنی بڑھانی ہے. لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے عاشق رسول تھے, سنتوں کی ایسی اتباع کا شوق تھا کہ سفر میں ہیں, جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا, آرام کی حاجت ہوئے بغیر وہاں آرام کرتے کہ یہاں میرے پیارے نبی نے آرام فرمائے. یہاں تک کہ آپ کی اتباع کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا وہ وہاں بھی بیٹھے کہ یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا. ایسے عاشق رسول ان سے یہ روایت ہے کہ جب حج یا عمرہ کیا کرتے تو اپنی داڑھی کو سنوارتے تھے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب بھی ہے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تینوں طرف سے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی اپنی مٹھی میں لے اور اس کو پھر فاضل کو کاٹ دے. ہر ہفتے ہر جمعے یا کہ جو ہفتے کا کوئی ایک دن ہے مقرر کر لے اور اس کو اپنے تینوں طرف سے اپنی مٹھی ہو, کسی جام کے بچے کی مٹھی نہ ہو. اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے تھوڑی کے اوپر سے اگر ہم لیں گے تو داڑھی چھوٹی ہو جائے گی, سنت کے خلاف ہو جائے گی اور حرام کے زمرے میں آئے گی. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے خلاف جیتا ہے تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں جیتا ہے, خدا تعالیٰ کے غضب کی حالت میں جیتا ہے. وہ داڑھی کا کاٹنا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کترانا 24 گھنٹے کا گناہ ہے, 24 گھنٹے. کیونکہ جس کی داڑھی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جبکہ آپ نے صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ اس کا حکم بھی دیا. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کاٹنا یا منڈانا مشرکین کا عمل ہے, ورنہ آپ یہ نہ فرماتے خالف المشرکین, مشرکوں کی مخالفت کرو. تو معلوم ہوا کہ مشرکین کا عمل ہے داڑھی کو منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا. اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں, سمجھ میں آ رہی بات؟ لیلہ کی طرف دھیان تو نہیں ہے تمہارا, دھیان اپنی لیلہ کی طرف تو نہیں ہے, مولا کی طرف ہے نا. ہاں, لیلہ مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتی, مگر جان چھوڑاتے رہو. یہ لیلہ لیلہ ہے, بنا ہونے والی ہے. مولا مولا ہے, زندگی بھی میں مولا ساتھ دیتا ہے, قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے, اور آخرت میں بھی وہی ساتھ دینے والا ہے. تو میرے دوستو, اس حدیث سے ثابت ہوا کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا مشرکوں کا عمل ہے. لہذا جو آدمی سو رہا ہے وہ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکل ہے, اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی اس پر ہے. کھا رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی حالت میں ہے, سو رہا ہے اللہ کی ناراضگی کی حالت میں ہے, ہنس رہا ہے اللہ کی ناراضگی کی حالت میں وہ ہنس رہا ہے. غرض بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا اور رسول کا صحیح معنوں میں عشق و محبت ہوتا ہے وہ اتباع کرتا ہے, اور جو شخص اللہ اور رسول کی اتباع کرتا ہے وہی عزت پاتا ہے دونوں جہان میں, دونوں جہان میں وہ عزت پاتا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ نے اعلان کر دیا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے, ایمان لانا کیا ہے کہ کامل اتباع ہو. تو میرے دوستو اور عزیزو, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو دبا دیا, نفس کی خواہشات کو کچل دیا. اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات ہیں, مثلا داڑھی موڑنے کی خواہش ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا واضح حکم ہے, غیر مسلموں کی شکل نہیں بناتا, نفس کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا, اور اس نے اب داڑھی کو رکھ لیا اللہ اور اس کو رسول کا حکم مان کے, تو یہ اس نے اپنی نفس کی خواہش کو کچل دیا. دل چاہتا ہے, دل کا چاہنا برا نہیں ہے, دل چاہتا ہے داڑھی موڑ لیں, لیکن اللہ اور رسول کی اتباع میں اس نے داڑھی رکھ لی, تو اس نے اپنے نفس کی خواہش کو کچل دیا. تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں کون ہے؟ عقل مند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جس رسول کی, جس ذات مبارک کی کافروں نے بھی گواہی دی کہ آپ سچے ہیں اور امین ہیں. تو ان سے بڑھ کر تو ہم ایمان والے ہیں کہ ہم کو گواہی دینی چاہیے کہ بلا شبہ اللہ کا رسول سچا ہے. تو ہماری اس گواہی کی سچائی کیسے ثابت ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں. بھائی آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, دل کے کانوں سے بات سنو. سنو یہ میری بات گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, سنو میری بات گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. ہم ان پر مر مٹے تب گلشن دل میں بہار آئی. اللہ پر مر مٹو, اللہ پر فدا ہو جاؤ, تب تمہارا قلب جو ہے گلشن بنے گا. سمجھ گئے؟ مر مٹنا پڑے گا, فدا ہونا پڑے گا. یہ وہ سودا نہیں ہے کہ 100 روپیہ لے کے گئے تھے, 20 روپے کا سودا خریدا, 80 روپے بچا کے لے آئے. یہ وہ سودا نہیں ہے. یہ وہ سودا ہے کہ پورے کا پورا دل اللہ پر فدا کرو, تب اللہ والے بنو گے, تب اللہ کی محبت حاصل ہوگی. آدھے ادھر اور آدھے ادھر, ایک پیر اس کشتی میں, اس ایک پیر دنیا داری میں کام نہیں چلے گا. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں خیالست و محالست و جنوں. تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا داری بھی کریں اور اللہ والے بھی بن جائیں, تو یہ تمہارا پاگلپن ہے, یہ مجنوپن ہے, بے وقوفی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کی سب سے عقل مند ترین ہستی تھے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے, آپ کے فرمان مبارک کی جس نے اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو کچل دیا, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور موت کے بعد کے لیے تیاری کی, عمل کیا. عقل مند کون ہے؟ جس نے موت کے بعد کی تیاری کرتا رہا. اس کے مقابلے میں بے وقوف شخص کون ہے؟ بے وقوف وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا. بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی. جو جی میں آیا کر لیا, موبائل کھولا ننگی تصویریں دیکھ لیں, موبائل کھولا گندی فلمیں دیکھ لیں, خبریں دیکھ لیں. خبروں میں بھی ننگی تصویریں ہوتی ہیں. کسی سے پوچھو کون ہی, ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے, ہم گانے بجانے نہیں دیکھتے, توبہ توبہ, ہم تو صرف خبریں دیکھ لیتے. وہ خبروں میں فرشتے خبریں سناتے ہیں آ کے, خبروں کے اندر بھی وہی گندگیاں ہیں. ہم تو صرف میچ دیکھتے ہیں, کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, بس وہ کیمرہ گھومتا ہے, ننگی ٹانگیں نظر آتی ہیں, ننگی عورتیں نظر آتی ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اب آنکھوں کا زنا بھی ہم کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور ہم پارسا اللہ والے بن جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو نامحرم کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. اگر کوئی عورت موبائل کے اندر گندگیاں دیکھ رہی ہے, اس کے اوپر خدا کے رسول کی لعنت کی بد دعا ہے, اللہ کی رحمت کے سائے سے ہٹ گیا ہو. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. اب شکایت کرتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے, دعا کر دیں, پیر جالی پیروں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ گنڈے لیتے ہیں کہ ہمیں ذرا تعویذ دے دو, آج کل کاروبار نہیں چل رہا. تو ان کی تو دکان ہی اسی لیے کھولی ہوئی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تمہارے فلاں فلاں آدمی نے تم پہ کچھ کرایا ہوا ہے, بندش کرائی ہوئی ہے, اور یہ لاؤ اتنا پیسہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی, کسی عامل کے پاس چلے جاؤ, ہاں ہاں تمہارے اوپر جنات ہے, صاف دکھائی دے رہے ہیں ہم کو, تمہارے شیاطین کا کہرا ہے. جیسے ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک جعلی پیر تھا, وہ دعویٰ کرتا تھا, وہ نماز وماز تو پڑھتا نہیں تھا. جب اس سے کہو کہ بھائی نماز پڑھا کرو, نماز پڑھنا چاہیے, کہتا تھا ہم یہاں نہیں حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں, جسم ہمارا یہاں ہے مگر اصل میں ہم حرم شریف میں وہاں نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز وہاں ہوتی ہے. اب اس نے دیکھا کہ لوگوں کو ہماری نماز کے بارے میں شک و شبہ ہے. ایک دن نماز میں کھڑا ہوا اور آواز نکالا دھک دھک دھک. لوگوں نے کہا کہ حضور آج یہ نئی بات سنی آپ سے, نماز میں آپ دھک 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 کسی کو دھتکار رہے تھے. کہا حرم شریف میں کتا داخل ہو رہا تھا, ہم اس کو دھتکار رہے تھے. اب جو ان کے جاہل اور ان پڑھ مرید تھے, ان میں سے ایک نے جا کے اپنی بیوی کو جا سنا ہے قصہ کہ ہمارے پیر صاحب بڑے عالی مقام ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، حرم شریف میں کتا نظر آتا ہے ان کو، آج انہوں نے کتے کو دھتکارا۔ وہ بیوی بیچاری ذرا سمجھدار تھی، ماں باپ کی کچھ نیک تربیت تھی، کچھ عقائد کی صحیح تھی، اس نے کہا اچھا تمہارے پیر ایسے ہیں تو بھائی ان کی دعوت کرنی چاہیے، تم تو دعوت نہیں کرتے ہو، پیر صاحب کو تو کھانا کھلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، بس رات کو ان کو لے آؤ، ہم ان کی دعوت کریں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، پیر صاحب کو کہا کہ آج ہماری گھر والی نے آپ کی دعوت کی ہے، اب پیر صاحب کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے نا بھائی، پیر صاحب تو حلوے مانڈے ہیں، ان کو تو نظرانے چاہیے، کھاؤ بلاؤ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آ گئے پیر صاحب تو بیوی نے مختلف تھالوں میں مہمانوں کے لیے الگ، پیر صاحب کے لیے الگ، تمہیں نہیں بولے گا بلاؤ، کیوں ایسے گور گور کے دیکھتا ہے، یہاں کون پلاؤ کھلائے گا تم کو، خود تو کھلاتے نہیں ہو، ہم سے ہم دیکھ رہے ہو ایسے جیسے ہم کھلائیں گے پلاؤ، چلو بیان میں سننے کا مزہ لے لو پلاؤ کا۔ جیسے ایک آدمی ہوٹل کے باہر کھڑا ہوا تھا بہت دیر سے، تو ہوٹل والے نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا بھائی یہ دھواں ہے، فقیر آدمی ہوں، پیسہ تو ہے نہیں، تو یہ دھواں ہے، اس کی خوشبو سونگ کے کچھ پیٹ کو تسلی دے رہا ہوں، پیٹ بھر گیا میرا۔ ہوٹل والے نے کہا لا میرا پیسہ، تو نے میرے دھوئیں سے پیٹ بھرا ہے، اب یہ بڑا پریشان، وہ پکڑ لیا خان صاحب نے، تو وہ کہا کہ لاؤ پیسہ، اب یہ پریشان بےچارا بولا والا آدمی۔ تو دوسرا کوئی آدمی آیا بھائی کیا بات ہے، اس نے کہا اس نے میرا دھواں سونگا ہے، پیٹ بھرا ہے، اس سے پیسے مانگ رہا ہوں۔ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی دیتا ہے تمہارے پیسے۔ اس نے ٹین کا ڈبا، ٹین کا ڈبا ہوتا ہے نا کین، اس میں چند پتھر بھرے، سکے بھرے سکے، اس کو بند کیا، جیسے وہ گدھے کے پیچھے وہ لگاتے ہیں نا پتھر والا ڈبا، ایسا ڈبا بنایا سکوں کا، اور اس نے کہا اب اس کو زور زور سے اس کے کان میں بجا ہوٹل والے کے، اس نے ڈبا بجایا اور اس نے کہا یہ لے پیسے، السلام علیکم، تو یہاں کون سا پلاؤ ملے گا تم کو۔ اب جب پیر صاحب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ پیر صاحب کے پاس جو تھال آیا ہے، پیر صاحب نے جو اس پہ سے پان اٹھایا، کپڑا اٹھایا، دیکھا کہ سادے چاول، خشکا خشکا، پلاؤ ولاؤ گوشت کری ملائی کچھ بھی نہیں، اور مریدوں کے آگے جو تھال لگ گئے ہیں ان میں بوٹی بوٹیاں، گوشت کی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ پیر صاحب کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ پیر کے ساتھ یہ معاملہ، مریدوں کے ساتھ یہ معاملہ، ایک لات ماری اس پلاؤ کے تھال کو اور سب ناراض ہو گئے، کہا یہ ہم کو یہ کھلاتا ہے اور مریدوں کو گوشت کی بوٹیاں کھلاتا ہے، تو یہ بڑا پریشان ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیر صاحب کے اس طرح بھیجے گی وہ میری بیوی۔ تو اس نے جا کے فوراً بھی کی کیا تو نے کیا غضب کیا یہ، اب بیوی نے پہلے ہی سے ڈنڈا تیار رکھا ہوا، ڈنڈا لے کے آئی اور اس نے چاول اوپر سے اتارے اور نیچے بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، پیر صاحب کے تھال میں نیچے بوٹیاں تھیں، اوپر کل چاول تھے۔ اس نے کہا کہ ظالم، تجھے یہاں بیٹھ کے حرم کا کتا نظر آتا ہے اور چاول کے چند جو نیچے بوٹیاں رکھی ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتی، چل نکل یہاں سے۔ ڈنڈے مار مار کے اس کو بھگا دیا، سب کے سامنے ذلیل ہوا اور لوگوں کی جان چھوٹی اس سے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے ہم چاہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو، اللہ کو ناراض کر کے ہم چاہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے کاموں میں آسانی ہو جائے، تو میرے دوست کو یہ مشکلات جو آتی ہیں، بلائیں جو آتی ہیں، مومن کے اوپر مصیبت جو آتی ہے، خدا کی قسم یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جو مومن گناہ کرتا ہے اور اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے، تو مومن پر خدا کی رحمت ہے یہ، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا پیارا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ، ہم سے محبت کرنے والا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، کانٹا چبھے تو کہیں یا اللہ تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف دور کر دے، روزی میں تنگی آ گئی تو یا اللہ میری روزی، مسجد کا رخ کرے، اللہ کو یاد کرے، چند آنسو آئے میرے دربار میں، میں اس کی مصیبت دور کروں۔ گناہوں کو چھوڑنے لگ جائے, اس کو احساس ہو جائے کہ میں اپنے مالک کو ناراض کیا ہوا ہے اس لیے مجھ پر یہ مصیبت آ رہی ہے, تو یہ میرا بندہ میرے دربار میں آنے والا بن جائے. لہذا یہ مصیبت اس کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت ہے. ہاں لیکن کفار پر جب مصیبت آتی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں, وہ برائے عذاب ہوتی ہے. اور جب بھی کسی مومن پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, روزی کی تنگی آتی ہے, اور وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے میرے دوستو, تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ صبر کرے. تو میرے دوستو یہ حماقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کہ کیا آپ نے دیکھا اے میرے پیارے حبیب, آپ نے دیکھا کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں, جیسے فرعون اپنے آپ کو ہی خدا کہتا تھا, جو جی میں آتا تھا کرتا تھا, لیکن خدا نے اس کا کیا حشر کیا. ہمیں عبرت نہیں پکڑنی چاہیے, اکڑنے کا کیا انجام ہوا, نافرمانی کا, سرکشی کا کیا انجام ہوا. تو میرے دوستو یہ سب واقعے قرآن پاک میں ہماری عبرت کے لیے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم اس سے عبرت نہیں پکڑتے اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا, آرزوئیں رکھتا ہے, مجھے بخش دیں گے, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, لیکن ڈرنے والوں کے لیے, معافی مانگنے والوں کے لیے. اور اتنا پیار کرتے ہیں وہ معافی مانگنے والوں سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, مثال دی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ ایک شخص اونٹ پر جا رہا ہے صحرا میں, کہیں دور اس کی منزل ہے, مقام ہے, لہذا اس نے اپنے اونٹ پر اپنے زاد راہ کھانا پینا پانی اور کپڑا لتا اور گیہوں اناج وغیرہ سب لاد لیا ہے اونٹ کے اوپر تاکہ میرا سفر آرام سے گزر جائے گا, اور درمیان میں صحرا ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, اس لیے اس نے سارا انتظام اپنے سفر کا بلکہ ضرورت سے زائد سامان اس پر لاد دیا ہے تاکہ مجھے راستے میں تکلیف نہ ہو. اب یہ شخص جا رہا تھا, شام ہونے کو آئی, اس کو اونگ آ گئی, اب یہ سو گیا. اب جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا پورا اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ غائب, دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے, اونٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور پیاس اور بھوک شدید لگی ہوئی ہے, اور ایک ہفتے کا سفر ہے اونٹ کا پیدل, ایک مہینے کا, اور اپنے مقام سے چل کر کتنا آگے آ گیا ہے کہ اگر بغیر کھائے پیے واپس جانا چاہے تو ہڈیاں ملیں گی, بچے گا نہیں. اب آپ سوچئے کہ ایسے آدمی کی کیا حالت ہو جائے گی, کس قدر مایوس ہو جائے گا وہ کہ اب تو میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اب تو میری موت یقینی ہے. جب دور دور تک اونٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ صحرا میں ٹیلے کم ہوتے ہیں, ریگستان ہی ریگستان, دور تک اس کو کوئی اونٹ نظر نہیں آ رہا, کوئی سامان, کوئی پانی, کوئی کھانے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی, اس موت یقینی ہو گئی اس کو, تو انتہائی مایوس حالت میں جس جگہ لیٹا تھا وہیں آ کے لیٹ گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے, یہیں لیٹ جاتا ہوں مر جاؤں گا. اس دوران پھر اس کو اونگ آ گئی, سو گیا. اب جو بیدار ہوا دیکھا وہی اونٹ سامنے کھڑا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ. جس شخص کو موت بالکل یقینی ہو گئی, ایک فیصد بھی اس کو اپنی زندگی کی حیات کی امید نہیں رہی, اس کے سامنے اچانک اتنا ساز و سامان پھر آ گیا. جیسے ایک مرتبہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے سنایا, یہ قصہ سچا قصہ ہے, کہ ایک انگریز کا ایک سائز تھا, سائز سمجھتے ہو جو گھوڑے کی رکھوالی کرتے ہیں, بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں, ایک مرتبہ لاٹری میں اس کا انعام نکل آیا, اخبار میں آیا اشتہار اس کے نام سے, اس کے سائز کے نام سے, کہ معلوم نہیں $50,000 یا $50,000. لاٹری جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. یہ میں ہندو اور انگریز کی بات بتا رہا ہوں. اس کا سائز ہندو تھا اور وہ انگریز غیر مسلم تھا. اس نے دیکھا کہ میرے سائز کا انعام نکلا ہے $50,000, جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنا ہوگا. وہ کچھ سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ اگر اس کو اچانک یہ خبر ملے گی کہ میرا 50,000 کا انعام, اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا خوشی کے مارے. تو اس نے یہ ترکیب نکالی کہ اس کو کہا کہ میرا گھوڑا نکال کے لاؤ. وہ گھوڑا نکال کے لایا, اس پر وہ بیٹھا اور اس کو لے کے چلا ویرانے کی طرف. پھر اپنا کوڑا نکالا اور اس سائز کی ٹیپ پٹائی کری, ٹیپ پٹائی خوب مارا, یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا, کراہنے لگا, رونے لگا کہ میرا قصور تو بتاؤ. اس نے کہا بتاتا ہوں تمہارا قصور. خوب مارا اس کو, یہاں تک کہ پھر اسپتال لے گیا, خود ہی لے گیا اسپتال, اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرانے لگا. اور وہ چلا رہا ہے, تکلیف سے رو رہا ہے. تب اس نے اس کو بتایا کہ دیکھ تیرا کچھ بڑا انعام نکلا ہے تیرا. اس نے کہا باہر میں جائے میرا انعام, میری یہ حالت ہو گئی, میں انعام لے کے کیا کروں گا. اس کی خوشی دفع ہو گئی. اس طرح سے اس نے اس کو ہارٹ اٹیک سے بچا لیا. بعد میں جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے انعام لے لیا ہوگا, پتہ نہیں لیا نہیں لیا کیا ہوا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب اس نے اپنا اونٹ دیکھا اور اس پہ ساز و سامان بھی دیکھا, یعنی اپنی حیات کا سامان دیکھ لیا, تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اس کا دماغ الٹ گیا. دماغ الٹ گیا, خوشی میں بعض اوقات دماغ الٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے منہ سے خوشی کے مارے یہ نکلا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو میرا بندہ میں تیرا خدا, یہ میری کائنات میری سلطنت مجھے مل گئی, میری زندگی مجھے مل گئی, تو یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ بھر کر فرمایا کہ جتنی خوشی اس بندے کو اپنا اونٹ لوٹنے کی ہوئی نا, اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالی کو اپنے بندے کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالی اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں. اب ہم کہاں نفس و شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گندی فلموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ماحول کا رونا روتے ہیں, کیا کریں, زمانہ ہی صحیح ہے بھائی. زمانہ نہ قبر میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. عقل دی اللہ نے, عقل سے کام لو, اپنی آنکھیں کھولو. تھوڑے دن کی زندگی ہے اور یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے, اپنا اصلی وطن بنانے کے لیے ہے. جس طرح کوئی آدمی ملک سے باہر جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کہ تاکہ وہاں پیسہ کمائیں گے تو یہاں اپنے ملک میں بھیجیں گے, وہاں کی کرنسی ڈالر 270 کا 300 کا ہے تو وہاں ڈالروں میں تنخواہ ملے گی, وہ یہاں بھیجیں گے, یہاں اچھا بنگلہ بن جائے گا, اچھی گاڑی بن جائے گی. اب اگر یہی آدمی ڈالر جمع کرنے کے بجائے عیاشیوں میں خرچ کر دے, ننگی لڑکیوں میں خرچ کر دے, گندگیوں میں خرچ کر دے, شراب خانے میں خرچ کر دے, اب جب ملک میں واپس آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا اور لوگ اس کو کیا کہیں گے, الو اس ظالم تو نے کمانے گیا تھا, تو نے کوئی کرنسی بچائی نہیں اپنے پاس, کچھ کرنسی جمع نہیں کی تو نے تاکہ تو یہاں آرام سے رہتا. تو اسی طرح سے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بے وقوف فرمایا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کو آباد نہیں کرتا, جنت نہیں بناتا اپنی, اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دیں گے, ایسا نہیں ہے. ایسا آدمی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور جب یہ اس کی آنکھ بند ہو جائے گی میرے دوستوں, پھر یہ آنکھ سے خون کے آنسو بھی روئے گا تو اس کے آنسو کسی کام کے نہیں ہوں گے. اللہ فرمائے کہ بس وقت ختم ہو گیا, نام اعمال بھر چکا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب تو حساب کتاب ہے. ہاں, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے, جس کو چاہے پکڑ بھی لے. تو دوستو اس بات کی ہم محنت کریں, اور اس کی محنت کرنے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے, خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں پابندی سے آنا جانا رکھیں, آنا جانا. میں نے پچھلے دو ہفتے بھی اپنے ایک دوست کی بات بتلائی تھی, مجھ سے بھی پہلے وہ میرے شیخ سے بیعت ہوئے ہوئے 1990 یا 1988 کے آنے والے ہیں, ہم تو بعد میں آئے ہیں, سول انجینئر ہیں وہ. انہوں نے مجھے بتایا اور ہم نے دیکھا بھی ہے, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ شروع شروع کے اندر وہ دین کی طرف مائل نہیں تھے, جو نوجوانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح رہتے تھے, نماز روزہ تو کرتے تھے لیکن وہ والی زندگی جو اولیاء کی زندگی تھی ویسے اس طرف ویسا تعلق نہ تھا. تو جب حضرت والا کے پاس آتے تھے تو اس سے پہلے وہ پیروں کے پاس جاتے تھے تعویذ گنڈے لینے کے لیے, میری فلاں پریشانی ہے اس کے لیے تعویذ فلاں, مگر شکر ہے کہ وہ جعلی پیروں کے پاس نہیں جاتے تھے, اہل حق لوگوں کے ہی پاس جاتے تھے, اور انہی اہل حق کے اخلاص کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن جس سے وہ تعویذ لیتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تمہیں اتنے تعویذ دے چکا ہوں کہ اس سے آدھے تعویذ میں دوسرے لوگوں کا کام بن گیا, تمہارا کام کیوں نہیں بن رہا, تو تم اب یہ کرو کہ تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, ہمارے یہاں تمہارا گزارا ہمارا کام نہیں ہے, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. پھر انہوں نے ہمارے حضرت کا پتہ ان کو دیا, گلشن اقبال خان کا چلے جاؤ, وہاں ایک اللہ والے ہیں, پوری دنیا ان سے رجوع کرتی ہے, تم بھی جاؤ. وہ وہاں آنے لگے اور انہوں نے مجھ سے خود بتایا ہے ابھی چند دن پہلے کہ جب میں پہلی مرتبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت کی اسی وقت میرا دل تمام تعویذ گنڈوں سے بالکل دور ہو گیا, میں نے سمجھ لیا کہ میرا کام وہاں نہیں بنے گا, تعویذ گنڈے میرا کام نہیں ہے, میری جگہ یہاں ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب میں حضرت کا بیان سنتا تھا تو مجھے دین بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا, تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے صدیق و رفیق تھے ان کی میں تعریف الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھے, چند منٹوں میں سیکنڈوں میں یہ بات بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا چیز تھے, کیا شخصیت تھے, کیسی مبارک ہستی تھی وہ. غرض یہ کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بہت ہی احسن الخواص میں تھے اور 50 برس کے قریب حضرت کے ساتھ رہے, صحبت اٹھائی, تو ان کے پاس آ کے بیٹھے اور وہ بتاتے تھے کہ میں گھنٹوں گھنٹوں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا, حضرت اپنا کام بھی کرتے تھے لیکن کبھی مجھے حضرت نے ناراض نہیں ہوئے کہ بھائی تو میرے سر پہ کیوں سوار رہتے, جو بات پوچھتا تھا جواب دیتے تھے, ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں بیٹھا رہتا تھا, کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی اب جاؤ میں تھک گیا ہوں مجھے کام کرنے دو, کبھی نہیں فرمایا. تو کہنے لگے کہ ایک دن ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی باتیں بیان میں ہوتی ہیں, داڑھی رکھو, آنکھوں کی حفاظت کرو, فلاں کام کرو, فلاں نہ کرو, مجھے بڑی باتیں مشکل معلوم ہوتی ہیں, میں کیسے کروں, یہ میری ہمت نہیں ہوتی, میں کیسے کروں. تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ تعالی مرقدہ, اللہ تعالی ان کے درجات بے حد بلند فرمائے, تو انہوں نے تو مجھ سے جن بات جو راوی ہیں اس بات کے جو بتا رہے تھے مجھے, انہوں نے تو ذرا وہ بات زنانے پن سے کہی, زنانے پن سے, بعض لوگ ہیں یہاں ان میں زنانہ پن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مردانہ پن عطا فرما دے, جو خواتین ہیں ان کو زنانہ پن عطا فرمائے. آج کل خواتین جو ہے مردانہ پن اختیار کر رہی ہیں اور مرد زنانے ہوئے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں تو فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت, کیا الٹا زمانہ ہے, عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے, مرد جو ہے زنانی شکلیں اختیار کر رہے ہیں, شادی بیاہ میں دیکھا دوپٹے ڈال رہے ہیں, چماروں کی طرح بال کٹوا رہے ہیں, عجیب عجیب بھنگی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں لگ رہے ہیں, ہم فلاں لگ رہے ہیں, تو اپنے آپ کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے. قیمتی آدمی تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں قیمتی ہو, اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو, اللہ کی نظر میں محبوب ہو, وہ ہے عزت والا, وہ ہے خوشنما. غرض یہ کہ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی مشکل باتیں ہیں میری تو ہمت نہیں پڑتی, تو انہوں نے زنانے پن سے مجھے یہ بات بتائی. میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت نے کہا آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ جو ہے تو یہ کریں اور یہ کریں, آپ بس یہاں آیا کریں. ہمارے حضرت کا یہ مزاج جوشیلا تھا. حضرت ہمارے بڑی محبت کے ہیں, سراپا محبت تھے. ظاہر میں جلالی تھے, دیکھنے والے دور سے سمجھتے تھے کہ ان کو یہ بڑے غصے والے ہیں, جلالی ہیں, لیکن جب قریب جاتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ محبت ہی محبت. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ بات جو کہہ رہے ہیں زنانے پن سے کہہ رہے ہیں, حضرت نے اس طرح نہیں کہا ہوگا, حضرت نے یوں فرمایا ہوگا. کون کہتا ہے آپ سے کہ یہ کریں اور یہ کریں؟ حضرت کا انداز یہی تھا. آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں, آپ بس یہاں آیا کریں. اب جب وہ آئے میرے پاس, میں نے کہا کہ میں نے صحیح کا کہنے لکھا, آپ نے بالکل صحیح نقل اتاری حضرت کی, کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہم رہے ہیں حضرت کے ساتھ, حضرت کا انداز ہم نے دیکھا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, اب اس بات کا ارادہ کر لو کہ زمانے کی چال ہم نے نہیں چلنی. زمانہ کہاں جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے دے. بد دعا نہیں کرو, ان کو حقیر مت سمجھو, ان کو برا مت کہو, ان کو برا مت سمجھو. کل کچھ پتہ نہیں کل کوئی کیا ہونے والا ہے, کل کس کو اللہ اپنا بنانے والا ہے, ان کے لیے دعا کرو, لیکن ان کی چال مت چلو. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. میں اللہ اور رسول کے راستے پر چلوں گا, اللہ اور رسول کو راضی کروں گا, چاہے سارا زمانہ مجھے ملامت کرے, گالیاں دے, برا کرے, مذاق اڑائے, لان تان کرے, لیکن یہ ساری زبانیں کل بد ہونے والی ہیں. بد ہونے والی ہیں کہ نہیں؟ فرعون کی زبان بد کی اللہ نے. معلوم ہے فرعون جب غرق ہونے لگا, جب اس کی موت یقینی ہو گئی, تو اس کے دل کا الہام جبریل علیہ السلام کو منکشف ہو گیا کہ اب یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. تو چونکہ موت یقینی آ جائے, موت کا غرغرہ آ جائے, اب زندگی کی ایک فیصد بھی امید نہ ہو, اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. لہذا جبریل علیہ السلام نے غیرت غضب سے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا, کیچڑ ٹھونس دیا کہ ظالم اب جب تو غرق ہو رہا ہے تب تو ایمان لانا چاہتا ہے, کیچڑ ٹھونس دیا. تو ارادہ کر لیں ہم کہ کل یہ ساری زبانیں جو آج ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں, کوئی کہتا ہے تم ملا ہو گئے, کسی لڑکی نے شرعی پردہ شروع کیا اس کو کہتے ہیں تم ملانی ہو گئی, تم کس زمانے کی جا رہی ہو. کہہ دو کہ بھائی ہم اسی زمانے میں جانا چاہتے ہیں جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ہم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, ہم جہنمی راستے پر چلنا نہیں چاہتے, ہم بے وقوفوں کی پیروی نہیں کرنا چاہتے, ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ہم اس کو کچلیں گے اور اللہ کا راستہ طے کریں گے. یہ ارادہ کر لیں, اور یاد رکھو کہ اکیلے یہ راستہ نہیں طے کر سکتے. محض بیان سننا کافی نہیں ہے جب تک کہ صحبت اہل اللہ پابندی سے اختیار نہ کی جائے. ہاں, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی بزرگ اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لوگے میرے دوستو تب کام بنے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. منزل آسان ہو گئی, لوگوں کی ملامت برداشت کرنا آسان ہو گئی. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. جس دن تمہاری اوپر کوئی تانا کسے ملامت کرے اس کو یہ شعر یاد کر لو, یہ پڑھ دو کہ ابھی تمہارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. جس دن اپنے پالنے والے کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی پھر تم اس کی اطاعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تم اس کی نافرمانی کو موت پر ترجیح دو گے کہ میں مر جاؤں لیکن اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتا. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. تو صحبت اہل اللہ کو مضبوط جو پکڑ لے گا میرے دوستوں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, اور جو صحبت اہل اللہ سے اعراض کرے گا صرف کتابیں پڑھ لوں, قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لوں, حدیث کا ترجمہ پڑھ لوں, علم حاصل ہو جائے گا, عمل کی توفیق نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ النبی کریم. نیک صحبت اختیار کرو, ساتھ ساتھ بری صحبت سے بچو. ہاں یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے, نقطہ ہے یہ نقطہ, کہ اگر بری صحبت سے نہ بچے تو نیک صحبت کا اثر جو آئے گا فوراً اتر جائے گا, رنگ کچا رہے گا. نیک صحبت کے ساتھ بری صحبت سے بچنا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم گزشتہ مجلس میں غسل کے فرائض بیان کر چکے ہیں. آج اذان اور اقامت کی سنتیں, اذان سنت کے مطابق کیسے کہی جاتی ہے اور اقامت کی سنت کیسے ہوتی ہے, سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے. اذان اور اقامت, قبلہ روح کہنا سنت ہے. اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے اور اقامت کے الفاظ جلد جلد ادا کرنے چاہیے. اب ٹھہرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اتنا لمبا کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور اس سے بھی زیادہ لوگ گھماتے ہیں. ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو زیادہ نہ کھینچیں. سنت طریقہ کیا ہے, جو قرآن کی سنت ہے, قرآن پاک کی سنتیں, وہ اذان پہ اپلائی نہیں ہوتی. اذان کی سنت الگ ہے. اذان کا طریقہ کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو گھمایا جاتا ہے اس کو عرب کے طریقے پہ, تو یاد رکھیں دین عرب پر نازل نہیں ہوا, عرب کا طریقے پر نازل نہیں ہوا. عرب کو دین اختیار کرنا چاہیے. اب وہاں ان کے مسائل دوسرے ہیں, مصری یمنی سوڈانی کیسے کیسے لوگ وہاں اذان دیتے ہیں, ان کے اپنے رواج ہیں. ہمیں دیکھنا کون سا راستہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ طریقہ ہے اذان کہنے کا. اب یہاں ٹھہرنے کا جو مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر دینا چاہیے, تو درمیان میں اتنا وقفہ دے کہ اذان سننے والا اس کا جواب سہولت سے دے دے بس, اس کے بعد پھر دوسرا. اور اقامت کے الفاظ جلدی جلدی کہیں. اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن کو دائیں اور بائیں منہ پھیرنا سنت ہے, لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخ ہی رہے. اب اذان کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح کہتے ہوئے بعض مؤذن یہ سینہ بھی پھیر لیا, یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. سینہ قبلے کی طرف ہو. اذان کے لیے جب حی علی الصلاح کہیں گردن کو گھمائیں, سینہ سیدھا ہونا چاہیے سامنے. حی علی الفلاح کہیں, یہاں سے شروع کریں حی علی الفلاح اور واپس یہاں آ گئے, گردن ادھر ادھر ہوگی, سینہ سامنے رہے گا, قدم سامنے رہیں گے. جب مؤذن سے اذان کے کلمات سنیں تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہتے چلے جائیں. اللہ اکبر کہے گا, ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا, ہم بھی یہی جواب دیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا, ہم بھی یہی جواب دیں گے. اور جب وہ حی علی الصلاح کہے گا تو کیا کہیں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے جواب میں یہ کہیں گے. اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے دو کلمات, اس کا جواب کیا ہے, صدقت و بررت. صدقت معنی تو نے سچ کہا, بررت معنی نیک, تو نے نیکی کی. اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح ہی دیا جائے گا, لیکن قد قامت الصلاۃ, اب اقامت میں قد قامت الصلاۃ بھی ہے, اس کا جواب کیا ہے, اقامہ اللہ و ادامہ. مشکل الفاظ ہیں, اگر نہیں یاد ہیں اس سے کتاب ہم نے یہاں تقسیم کی ہوئی ہے, اس میں دیکھ کے یاد کر لو. تو جب اقامت کہہ رہے ہوں مؤذن صاحب, کوشش کرو ان کا جواب بھی دے دو, آپ کو اور ثواب مل جائے گا. اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے اذان کا جواب دینے کے بعد, درود شریف. اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا نا, حضور کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے, تو اس لیے اب اذان مکمل ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے. اس کے بعد یہ اذان کے بعد کی دعا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچائیں گے، ان کا تو وعدہ ہے، لیکن ہم اس دعا کے پڑھنے سے ہم کو جو ہے یہ اس دعا کی سعادت حاصل ہو جائے گی اور خدا تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے. اور اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی. جو شخص اس کی عادت بنا لے گا کہ اذان کا جواب بھی دیا اور درود شریف پڑھا اور یہ دعا پڑھی. اور اس کی ایک فضیلت اور یہ ہے کہ اس دعا کے بعد اپنی جو دعا مانگے گا وہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے. اچھا فرمایا کہ انک لا تخلف المیعاد بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، اس لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ درجۃ رفیع یا ارحم الراحمین یا اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ نہیں پڑھنے چاہیے بس. اور اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا وعدہ ہے، کیونکہ جس کو حضور کی شفاعت مل جائے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کافی وقت ہو گیا، دعا مختصر کر لو کہ اللہ جو کچھ ہم نے عرض کیا مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور میرے سب دوستوں کو، حاضرین کو، حاضرات کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے. اللہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی نقل، ان کی رسومات، ان کی وضع قطع سے مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی اور سب مسلمانوں کو نفرت عطا فرما. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور بہت ہی پاکیزہ عادات کو اور ان کے جیسے حلیے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، شیطان اور نفس کو شکست دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے آپ دین کا بول بالا فرما. اے اللہ، دین کا بول بالا فرما. اور اے اللہ، جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، اے اللہ ان کی بے روزگاری کو دور فرما، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جس کو تنگی ہے اللہ اس کو فراقی اور برکت نصیب فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ اپنے فضل سے ان کی بے حساب، تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. اور اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور برے ماحول سے اور بے پردگی سے، فحاشی سے اور موبائل کی گندگیوں سے مجھ کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اور اللہ میری اولاد کو اور میرے سب دوستوں کو، ان کی اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ اس شیطانی فتنے سے اے اللہ مکمل حفاظت نصیب فرما، اس سے نفرت عطا فرما، اس سے دوری عطا فرما. اے اللہ، اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اور کتنے کیا کہوں میں کہ ایک فہرست ہے لمبی، میں کہاں تک بیان کروں گا، جتنے نقصانات اس سے ہو رہے ہیں اور زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں اس فتنے کی وجہ سے. گھر گھر کیبل اور موبائل لگے ہوئے ہیں اور لڑکے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، لڑکیاں جوانیاں برباد کر رہی ہیں. اور اللہ، سکون نام کو نہ رہا. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، ذہن سلیم عطا فرما، اور کیا کرنا چاہیے اس کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اور نفس اور شیطان کے دھوکوں سے اللہ میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، جس بھائی بہن کی کوئی مشکل، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو اے اللہ، اس کے مسائل کو حل فرما. اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما. جن جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے منتظر ہیں رشتوں کے، اے اللہ ان ماں باپ کے اوپر بڑی بڑی پریشانی گزر رہی ہے، اے اللہ بڑا بوجھ ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اس بوجھ کو ماں باپ کے دلوں سے ہلکا فرما اور بیٹیوں کے اور بیٹوں کے اچھے اچھے دیندار محبت والے رشتے عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد فرما، اور جس کو آپ نے اولاد نہیں دی اے اللہ اس کو صبر و تسلیم و رضا عطا فرما، اور صبر و تسلیم کا مرہم عطا فرما دے. اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.